أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ واقعی میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا. اور پھر اس سے بھی بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے دین والے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نیک لوگوں کی صحبت عطا کر دی. الحمدللہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں وہ شعور، وہ احساس دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ آج دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں معلوم، اور جن کو زندگی کا جو شعور دیا گیا ہے مادہ پرستی کا، مٹیریلزم کا، کہ بس جو بھی کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک نعرہ لگایا گیا تھا، روٹی کپڑا اور مکان، سنا ہی نعرہ. اور اصل میں یہ نعرہ دے کر دراصل لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ پر توکل سے دور کیا گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہے تو یہ بہت چھوٹا سا نعرہ، اور یہ تین الفاظ ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان، لیکن یہ روٹی اور کپڑا اور مکان کے پیچھے انسان اللہ تعالیٰ پر توکل اس نے ختم کر دیا، اور بس اسی کے پیچھے دوڑتا 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 رہتا ہے. اور لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس کو ملتا وہی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دور بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو کانسیپٹ دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو اور پھر تم کوشش بھی کرو ساتھ میں، اور تمہاری قسمت میں جو لکھا ہوا ہے وہ تم کو ضرور ملے گا. لیکن اگر تم دنیا کے بندے بن کر دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا تم سے اور آگے بھاگتی چلی جائے گی، اور تم کو ملے گا وہی جو تمہاری قسمت میں ہوگا. اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو پکڑے رہو گے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے گا، دنیا ناک رگڑتی ہوئی تمہاری قدموں میں آ گرے گی، اور ساتھ میں آخرت کا بھی تم کو توشہ ملے گا. تو اس لیے ایک مسلمان کا جو تصور ہونا چاہیے، یا مسلمان کے ذہن میں جو کانسیپٹ ہو اس کے ذہن میں، کہ مجھے کوشش بھی کرنی ہے اور توکل میرا پورا اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی میری قسمت میں جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے مجھے اتنا ہی مل کر رہے گا. وہ کیا کوشش کرے؟ اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے. دنیا تو آپ دیکھیں مل ہی جائے گی. تو الحمدللہ ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں تقریباً ہر صفحے پر آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ آخرت کا ذکر، یعنی قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت کے بارے میں کوئی یاد دہانی نہ کروائی ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں، جن کی زندگی کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا، ایک نمونہ ہے ہمارے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار جو ہے تاکید کیا کرتے تھے اور بار بار سمجھاتے رہتے تھے. اور صحابہ اکرام کی تربیت اس طرح سے آپ نے کی تھی کہ ان کے دل میں اللہ کے رسول نے آخرت کی زندگی کا ڈر اور خوف بٹھایا تھا کہ اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو آخرت کی زندگی کے لیے کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام گویا کہ وہ جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کے ایمان کی کیفیت ہی کچھ اور مختلف تھی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی موقع نہیں چھوڑا جو آپ کی صحابہ اکرام کی تربیت نہ کی ہو. جیسے آپ کو مشہور واقعہ یاد ہوگا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ راستے میں مردہ پڑی ہوئی بکری ہے، بلکہ بکری کا بچہ ہے، اور وہ بھی صحیح سالم نہیں ہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو پسند کرے کہ اس کو ایک درہم یا دینار میں خریدے؟ صحابہ اکرام نے حیران ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بھلا کون اس مرے ہوئے بچے کو خریدے گا درہم اور دینار میں؟ بلکہ یہ تو زندہ بھی ہوتا تو اس کا کان کٹا ہوا ہے تو بھی لوگ اسے پسند نہ کرتے. تو اللہ کے رسول نے آپ دیکھے کتنے صحیح طریقے سے، نہیں آپ اس طرح سے مثالوں سے صحابہ اکرام کی تربیت کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت اس مردہ بکری کے بچے سے بھی گئی گزری ہے، یعنی کم ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم اگر وہ بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا سامنے پڑا نظر آئے تو ہم نہیں لینا چاہتے، لیکن دنیا اگر ہمارے سامنے آئے تو دنیا کو ہم لیں گے یا نہیں لیں گے؟ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ دنیا جب سامنے نظر آتی ہے تو دنیا کو ہم کیا کرتے ہیں؟ لے لیتے ہیں نا. تو لہٰذا اس لیے ضرورت کس بات کی کہ ہم یہ سوچیں، غور کریں کہ ہم ویسے تو دنیا کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم دنیا لینا نہیں چاہتے، لیکن اگر وہ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو لپک لپک کر لینا چاہتے ہیں. تو اگر ہماری اب جو فکر ہے وہ کیسے ہوگی، یعنی کیسے ہم کوشش کریں گے کہ ہماری ساری جو دوڑ دھوپ ہے وہ آخرت کے لیے ہو؟ یعنی وہ کیا معاملات ہوں، وہ کیا رویے ہوں ہمارے، یا وہ کیا کردار ہو، یا وہ کیا طریقہ کار ہو جس کی وجہ سے ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہو؟ تو ہم دیکھتے کہ صحابہ کرام ہی سے ہمیں اس کے لیے رہنمائی مل سکتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے سنواریں کہ یہ زندگی ہمارے آخرت میں کام آئے. اور اس کے لیے سب سے بہترین مثال جو ہمیں مل سکتی ہے وہ مثال ہے، ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں سب، الحمدللہ ہم کو سب، ہم یہاں رہتے تو ہم کو بہت اچھے سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم یہاں سعودی عرب میں رہتے ہوئے ہر اچھی چیز ہم کہاں بھیجتے ہیں، کہاں کے لیے بھیجتے ہیں. مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے ہمارے بہت قریبی جاننے والے تھے, پرانے ساتھی تھے ہمارے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً آج جانا ہے کل جانا ہے, انہوں نے 20 سال یہاں زندگی گزار دی اور 20 سال تک وہ یہاں سے میڈ ان جاپان کی ساری چیزیں اپنے انڈیا کے گھر کے لیے بھیجتے رہے. اور یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ہم سیکنڈ ہینڈ فرنیچر میں گزارا کرتے ہیں, ہم جو چیزیں لیتے ہیں زیادہ پائیدار چیزیں نہیں لیتے کہ ہم کو یہاں سے گھر چھوڑ کر جانا ہے کیونکہ ہمارا ہمیشہ کا گھر تو ہے نہیں. تو آپ دیکھیے کہ جیسے انڈیا کے گھر کے لیے, پاکستان کے گھر کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمارا پرماننٹ گھر ہوگا, لیکن کیا وہ بھی ہمارا پرماننٹ گھر ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح سے ہم اپنے وہ گھر کے لیے کہ جہاں ہم کو زیادہ زندگی گزارنا ہے جبکہ ہم گزار نہیں پاتے, آخر کار ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت ہمارا یہیں انتقال ہو جاتا ہے. کتنے ہمارے ساتھی ہیں جو یہیں پر دفن ہو گئے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی. تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں اور زیادہ زندہ رہوں گا, لہٰذا میں اپنے اس گھر کے لیے زیادہ بہترین چیزیں بھیجوں. ہم جو ہے میڈ ان چائنا نہیں لیتے, میڈ ان جاپان لیتے ہیں, لیکن آپ بتائیں کہ میڈ ان چائنا یا میڈ ان جاپان اس میں کیا فرق ہے, کتنا چلے گی؟ ایک انسان کو 100 سال تو نہیں چل سکتی وہ چیزیں. تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو آخرت کی زندگی ہے, جو ہمارا آخرت کا گھر ہے, اس آخرت کے گھر کے لیے ہم نے ایسی کون سی پائیدار چیزیں بھیجی ہیں جو میڈ ان جاپان سے بھی زیادہ بہترین ہو؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات, کہ ہر عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم, کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو, بلکہ ينظر اعمالكم وقلوبكم, لیکن وہ دیکھتا ہے کس چیز کو؟ تمہارے اعمال کو اور تمہارے قلوب کو. اب ہم دیکھیں کہ ہمارا ایسا کون سا اتنا بہترین جو کرسٹل کلیئر ہمارا عمل ہے جو خالص اللہ کی خاطر کیا گیا, خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کیا, کہ جب ہم آخرت میں جائیں تو اس عمل کو اپنے لیے موجود پائیں ایز اٹ از, جیسے کہ ہم نے دنیا میں جس جذبے اور عمل کے ساتھ کیا تھا. تو ہمارا عمل خالص ہو اور دل کے ساتھ ہو کہ اللہ کی خاطر ہم وہ کام کرنے والے بنیں. تو دنیا میں جو بھی کام کریں, جو نیکی کے کام ہیں یا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں, تو اس کو یہ سوچ کے کریں کہ ہم یہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو اس سے پھر کیا ہوگا, خود بخود ہمارا وہ عمل وہاں پر محفوظ ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ پائیدار عمل ہے اور یہ پائیدار ہمارا سامان ہے. اور قرآن کی جو آیت ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں سپورٹ کرتی ہے سمجھنے میں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر کا آخری رکوع ہے, ہم میں سے تقریباً ہر ایک کو یاد ہوگا, ہمارے یہاں بہت مشہور ہے, ہے نا؟ تو اس میں آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم میں سے ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے. تب یہ جو کل ہے, یہ کل سے مراد کیا ہے بتائیے؟ آخرت. تو جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ہم کل انڈیا جائیں گے, یا اگلے سال 2 سال بعد ہم انڈیا شفٹ ہوں گے, یا بچے 10th اور 12th کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم انڈیا یا پاکستان شفٹ ہوں گے, تو جس طرح سے ہمیں انڈیا اور پاکستان شفٹ ہونا ہے, تو اسی طرح سے ہم کو آخر کر کہاں شفٹ ہونا ہے بتائیے؟ آخرت میں. یعنی انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتقال کا لفظی معنی کون بتائے گا؟ منتقل ہونا نا, شفٹ ہونا, جیسے ہم جس کو عام زبان میں اب ہم شفٹ کہتے ہیں نا, تو شفٹ ہونا. تو انتقال کا مطلب ہے کہ اس دنیا سے عالم برزخ میں دوسری جگہ منتقل ہونا, اور پھر جب قیامت کا وقت ہوگا اور قیامت آئے گی, تو پھر قیامت کے وقت کیا ہوگا کہ وہ سارے لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور اعمال ان کے ظاہر کیے جائیں گے. تو ہم نے اپنے اس آخرت کے گھر کے لیے کیا توشہ جمع کیا ہے؟ ہم نے اپنے اس آخرت کے گھر کے لیے کون سا اتنا بہترین اور خوبصورت سامان جمع کیا ہے؟ میں اپنے بارے میں غور کروں, سوچوں, سمجھوں کہ آج دنیا کے میرے جو گھر, میرا جو گھر ہے, ڈرائنگ روم ہے, میرا بیڈ روم ہے, اس کو سجانے کے لیے میں کتنے گھنٹے لگاتی ہوں؟ ابھی سینڈ اسٹارم آیا تھا, کتنے گھنٹے لگے ہمیں صاف کرنے بتائیے؟ ہمیں وہ گرد برداشت ہوئی, آپ بتائیے کتنا ٹائم لگا؟ سب لوگوں نے, بلکہ ہماری کلاس کے تو لوگوں نے کہا کہ چھٹی مل گئی ماشاء اللہ, کہ گھر صاف کرنے کے لیے پورا ایک دن لگ گیا. تو آپ دیکھیں کہ ہم ڈسٹ گوارا نہیں کرتے اپنے بیڈ روم میں. بچے کارنش سے آتے ہیں تو ہمارے بچوں کے جوتوں کو اگر ریت لگی ہوتی ہے تو ہم اپنے بیڈ پر ذرا سی ریت گوارا نہیں کرتے. ہماری بیڈ شیٹ ہم چاہتے ہیں کہ وہ میلی نہ ہو, شکن آلود نہ ہو. تو ہمارا تو بیڈ اتنا خوبصورت, ہماری بیڈ شیٹ اتنی خوبصورت, ہمارا ڈرائنگ روم اتنا خوبصورت. تو ٹھیک ہے, الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے, صفائی کی عادت ہے, مسلمان کو صفائی کا خیال ہونا چاہیے. لیکن آپ سوچیں کہ مطلب مجھے ایک اور بھی گھر میں جانا ہے, میری جو پہلی منزل ہے قبر, تو اس قبر, اس بیڈ روم کے لیے میں نے کیا توشہ جمع کیا ہے؟ میں نے اپنے اس بیڈ روم کو خوبصورت بنانے کے لیے میں نے کیا سامان تیار کیا ہے؟ جتنا وقت میں اپنے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم کو صاف کرنے میں دیتی ہوں آج دنیا کے, میں نے اپنے آخرت کے گھر کے لیے, اپنے اس قبر کے بیڈ روم کے لیے, اس کو صاف کرنے کے لیے, اس کو خوبصورت بنانے کے لیے میں نے کیا توشہ تیار کیا ہے؟ آپ بتائیں, کیا ہم نے دینا نہیں چاہیے وقت؟ یہ والے گھر میں تو اگر آپ صفائی نہیں کریں گے تو آپ کے بچے کر لیں گے, آپ صفائی نہیں کریں گے تو آپ کے کام والے کر لیں گے, لیکن وہ گھر کے لیے آپ بتائیں کوئی آئے گا؟ آپ کے بچے آئیں گے صاف کرنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر چیز اکیلے سروائیو کرنی ہے آپ کو. تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے, بہت ہی خوبصورت اور پیاری حدیث ہے, جب ہم انشاءاللہ اس کا وہ کریں گے ڈیمو, تو اس وقت بھی ہم اس کو ذکر کریں گے, کہ حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پورا بیان فرما رہے تھے ساری چیزیں کہ قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے, تو جب انسان کو قبر میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور جو ہے سوال جواب ہو جاتے ہیں کمپلیٹ, اس کے بعد ایک بہت ہی انتہائی خوبصورت شخص جو ہے وہ قبر میں آ جاتا ہے. تو قبر والا اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم کون ہو, تم تو اتنے خوبصورت ہو کہ تم کو دیکھتے سے ہی خوشی کا احساس ہوتا ہے اور میں تو تمہیں نہیں جانتا. تو وہ شخص کہتا ہے جو دکھائی دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں جانتے, میں تو زندگی بھر تمہارے ساتھ رہا, میں تمہارا خوبصورت عمل ہوں, اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے مجھے یہاں پر قبر میں تمہارا ساتھی بنا دیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو ہمارا نیک عمل ہوگا جو دنیا میں ہم نے کیے تھے تو وہ خوبصورت عمل بن کر اور خوبصورت انسان کی شکل میں قبر میں ہمارے ساتھ آ جائے گا, سبحان اللہ. اور اسی طرح سے جو بد کردار انسان ہوتا ہے, یہ کافر ہوتا ہے, اس کے ساتھ جب قبر میں اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس میں یہ آتا ہے کہ اتنا کری شکل ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہی ہیبت کا احساس ہو اور کراہت آئے. جب وہ قبر میں اس کو شخص کو بھیجا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر جو ہے کہتا ہے کہ تم کون ہو, کتنے تم کری شکل ہو کہ تم کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے, تم کو تو میں نہیں پہچانتا. تو وہ شخص کہتے کہ تم مجھے نہیں جانتے جبکہ زندگی بھر میں تمہارے ساتھ رہا, میں تمہارا وہ برا عمل ہوں جو زندگی بھر تم کرتے رہے, لہٰذا اب مجھے قیامت تک تم پر مسلط کر دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم کو ویسے بھی ہم کو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو کیا چیزیں پسند ہوتی ہیں, خوبصورت چیزیں پسند ہیں. کہ ہم کوئی چھوٹی سی شاپ میں جاتے ہیں, چاہے ہم 2 ریال کی کوئی چیز خریدنا چاہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ 2 ریال میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ صرف 2 ریال دے کر بھی ہم کیا چیز حاصل کریں, خوبصورت اور اچھی چیز. تو انسان کو تو دنیا میں اچھی چیزیں پسند ہیں, تو پھر قبر کو کیوں بھول جاتا ہے انسان اپنے. تو یہاں پر انہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ ٹاپک سے اتنا گھبرایا جاتا ہے, اتنا دور بھاگا جاتا ہے کہ کہیں ہمارے یہاں کوئی تقریب ہو, کوئی محفل ہو, یا کسی نے ایون ہم کو دعوت پر بلایا ہو, اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی کوئی بہن کہہ دے کہ اچھا ہم تھوڑا سا کچھ درس اور تدریس کر لیتے ہیں, اور اگر اتفاقاً اس میں کوئی موت کا ذکر آ جائے تو ہم اتنا اس سے بھاگتے ہیں اور ڈرتے ہیں, بھائی یہ خوشی کے موقع پر یہ موت کا ذکر نہ کرو. تو آپ مجھے بتائیے کہ خوشی کے موقع پر موت کا ذکر نہ کرنے سے کہ موت نہیں آئے گی؟ آپ بتائیں کہ آج تک کوئی انسان ایسا ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کہ وہ زندہ رہا ہے یا ہمیشہ زندہ رہے گا؟ ہم سب دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے جو غرور اور تکبر کرنے والے بادشاہ تھے, جنہوں نے اپنے آپ کو, جس نے ہم جانتے ہیں فرعون کے, اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ, لیکن اس کا کیا حال ہوا؟ قارون کے بارے میں ہم جانتے ہیں, حامان کے بارے میں ہم جانتے ہیں, نمرود کے بارے میں ہم جانتے ہیں, لیکن سب کیا ہوا؟ دنیا سے چلے گئے. تو دنیا میں تو کوئی بھی نہیں بچا, نہ کوئی غریب اور نہ کوئی بادشاہ, ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے. تو اصل کیا ہے کہ اس ذکر سے بھاگنے کی بجائے ہم کیا کریں, اس کی تیاری ہم کریں. کیونکہ جس چیز کی ہم تیاری میں رہیں گے, جس چیز کے بارے میں ہم مانوس ہوں گے, تو اگر تیاری کریں گے اور مانوس ہوں گے تو کیا ہوگا کہ ہم کو پھر جب وہ چیز آئے گی تو ہم اس سے گھبرائیں گے نہیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے جو بندہ اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے, سبحان اللہ. تو کیا میری اور آپ کی خواہش نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں؟ ہم کو کتنی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کو تمام نعمتیں دے دی جائیں گی جنت کی, تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے تمہیں اور کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ تو بندے کہیں گے کہ نہیں ہے رب العالمین, ہمیں تو ہر چیز مل گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دیں گے, اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار جو لوگ کریں گے تو وہ کہیں گے کہ جنت کی ہر نعمت اس دیدار کے سامنے ہیچ ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے وہ موقع ان شاء اللہ تعالیٰ. تو لیکن آپ دیکھیں کہ ساری دعائیں کب کارگر ہو سکتی ہیں؟ صرف دعاؤں سے تو کام نہیں چل جائے گا نا. اگر صرف دعاؤں سے کام چل جاتا تو صحابہ کرام کو اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں؟ وہ دنیا میں رہتے انہوں نے اپنی آخرت کا خوف کیا, آخرت کے بارے میں ڈرتے رہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ چڑیا کو دیکھتے تو کہتے کہ چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے کہ تجھے حساب کتاب نہ دینا پڑے گا. آپ بتائیں کہ ابوبکر صدیق کہہ رہے کہ جن کی پوری زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ گزری, سبحان اللہ, اس کے باوجود ان کو اتنا ڈر کے روتے رہتے تھے, اور تنکے کو دیکھتے تو تنکے کو کہتے کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اسے حساب کتاب نہیں ہوگا اور مجھ سے حساب کتاب ہوگا. آپ بتائیے, ہم اپنے آپ کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اپنے سے کمپیئر کریں, مقابلہ کریں, ہمیں کیا لگتا ہے؟ آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا چاہیے, بلکہ کیا کرنا ہوگا؟ کوشش, عمل, اللہ تعالیٰ سے دعا ساتھ میں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے, کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سو اعمال کثیر زیادہ طاعتی قلیلی. اس کا مطلب اس طرح سے کہ تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب تیرے پاس زیادہ راہ, یعنی نیک عمل کا زیادہ راہ کم ہوگا اور برے عمل کی کثرت زیادہ ہوگی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی پونجی کم ہوگی. سبحان اللہ, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں جو یار غار ہے, جن کو ثانی اثنین کہا گیا, جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر صدیق کے. ان کا مجھ پر جو احسان ہے وہ احسان ختم نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے کہ جب آپس میں یہ لوگ بات چیت کر رہے تھے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں, اور ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ میری نظر ہمیشہ آپ کے چہرے پر رہے, میرا مال آپ کی ذات پر خرچ ہوتا رہے, اور میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ ان کی پوری زندگی کی تصویر ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ میں گزار دی.
لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے کہ میرا کیا حال ہوگا سب جبکہ میرے پاس زیادہ راہ جو ہے خیر کا وہ کم ہوگا اور برے عمل کی کثرت ہوگی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے, بالکل کلیئر ہمارے سامنے ہے. تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا تو کیا حال ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے اللہ کے رسول کی اطاعت کی, کتنی پونجی ہمارے پاس ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ روتے روتے اتنا ڈرتے تھے وہ آخرت سے اتنا زیادہ, اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ شیطان اس راستے سے راستہ بدل لیتے جہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں, یہ ان کا ایمان تھا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ سوری ان کے بارے میں آتے کہ وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ اتنا روتے تھے کہ دو نالیاں پڑ گئی تھیں, کہا جاتا ہے کہ دو کالی لکیریں پڑ گئی تھیں ان کی آنکھوں کے نیچے ان کے رونے رونے کی وجہ سے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنا گال زمین پر ٹیک دیتے تھے, اتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو جلیل القدر صحابہ اکرام, جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دے دی تھی. اور ہم کو تو ہمارے بارے میں کوئی بھی پتہ نہیں ہم کو کہ ہمارے بارے میں اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے نہیں, لیکن ہم اس کے باوجود بھی اس طرح سے آرام سے بیٹھے کہ اچھا ہمارا تو معاملہ اسی طرح سے حل ہو جائے گا. تو پھر عمل کی ضرورت باقی نہیں رہتی اگر ایسا ہوتا تو. تو لہٰذا ضرورت کس بات کی کہ ہم عمل کریں. عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, سنا ہے, عمر ثانی کہتے ہیں جن کو. عمر بن عبدالعزیز یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہی کے خاندان سے, آپ ہی کی اولاد میں سے, ان کی جو عمر بن عبدالعزیز کی جو والدہ تھی آپ کی وہ بیٹے کی بیٹی ہوتی تھی. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ خلیفہ بنے عمر ثانی, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ, انہوں نے 2 سال میں پورا خلافت جو ہے معاشرہ قائم کر رکھی تھی, بہت بہترین عدل اور انصاف قائم کر دیا تھا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے, بہت اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رونے والے تھے, اور اتنا انہوں نے عدل اور انصاف قائم کیا تھا کہ ان کے بچوں نے اگر ایک دفعہ کوئی ایسا کہیں سے مال غنیمت آیا اور اس میں سیب تھے تو ایک بچے نے آ کر سیب اٹھا لی جبکہ وہ بھوکا بھی تھا, تو آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ چھین لیا سیب اور واپس کر دیا. جب گھر واپس آئے تو بچے کے ہاتھ میں سیب دیکھا تو پھر اس کے ہاتھ میں سے سیب چھیننے لگے. تو بیوی نے کہا کہ اب کیوں چھین رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے. کہنے لگے کہ جب آپ نے چھینا تھا تو یہ بچے کو بھوک لگی تھی, اس کے ماموں نے خرید کر اس کو دلایا اب یہ سیب, تو اب آپ ہاتھ سے نہ لیں بچے کے. تو یہ اتنا ان کو ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے مال میں خیانت نہ ہو. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک دفعہ یہ کہیں سفر کر رہے تھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے, تو انہوں نے لوگوں نے سامان پہلے بھجوا دیا اور یہ لوگ بعد میں پیچھے نکلے سواریوں پر. جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو سامان نہیں پہنچا تھا, تو ان کے پہنچنے کے تھوڑی دیر کے بعد سامان وہاں پہنچا اور سارے لوگ وہاں پر جا کر اپنا اپنا سامان ڈھونڈنے لگے اور اتارنے لگے. تو اس منظر کو دیکھ کر عمر بن عبدالعزیز کو رونا آ گیا. لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس نے سامان بھیجا تھا وہی سامان اتار رہا ہے, اور جس نے سامان نہیں بھیجا یا جس کا سامان وہیں رہ گیا تو وہ کیا اتارے گا؟ تو مجھے آخرت کی یاد آ گئی کہ ہم نے کیا توشہ بھیجا ہے. ہم نے اگر اپنا توشہ بھیجا ہوگا آخرت کے لیے, اپنا کوئی عمل نیک عمل بھیجے ہوں گے تو ہمیں وہ نیک عمل کی صورت میں ملیں گے. اگر نیک عمل بھیجے ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیا ملے گا ہمیں؟ تو ہم میں سے سب کو جانا کہیں آخر, وہاں جانا ہے نا, آخرت میں جانا ہے, ہم کو حساب کتاب دینا ہے, ہم کو وہاں پر ہمارے اعمال کی جزا ملے گی. تو ہم میں سے ہر کوئی غور و فکر کرے کہ ہم نے اپنے کل کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے, کیا توشہ ہم نے آخرت کے لیے بھیجا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم کو تو اتنا الحمدللہ یہاں سعودی عرب میں رہتے تھے ہم اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں, بہت زیادہ. ہو سکتا ہے انڈیا پاکستان کی بھاگ دوڑ کی لائف میں اتنا ہم نہ سیکھیں, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کو تجربہ ایئرپورٹ پر, ہم جاتے ہیں اپنے اپنے ممالک چھٹیوں میں, ہم وہاں پر جو ہے جب اپنے ہماری فلائٹ کا ہم انتظار کرتے ہیں کہاں بیٹھتے ہیں ہم؟ ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھتے ہیں نا, تو جو لاؤنج ہوتا ہے جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کس چیز کا انتظار کریں کہ ہم وہاں پرماننٹلی ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں پر؟ بلکہ کس لیے وہاں بیٹھتے ہیں؟ فلائٹ کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا, اور جیسے ہی فلائٹ آتی ہے تو ہم بالکل اٹھ کر چلے جاتے ہیں, یعنی ہم ایسے بیٹھتے تھوڑی دیر کے لیے, اور بے چینی ہوتی ہے نا ہمیں کہ بس کب ہمارا وقت اور کب ہم یہاں سے جائیں, ہم وہاں پر زیادہ دیر بیٹھنا بھی نہیں چاہتے. تو ہم میں سے ہر کوئی ایک لاؤنج میں بیٹھا ہوا ہے, اور ہم کو اپنی جو انڈیا پاکستان کی فلائٹ ہے اس کا تو وقت ہم کو معلوم ہے کہ اچھا اگر 2 گھنٹے ڈیلے ہوئی تو 2 گھنٹے کے بعد آ جائے گی, اگر 2 گھنٹے بھی ڈیلے ہوئی زیادہ ہوئی تو 2 دن کے بعد آ جائے گی. تو اس کا وقت بہرحال ہم کو معلوم ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے انتظار کا ہمیں انتظار کر رہا ہے اپنی زندگی کا, لیکن اس کی فلائٹ کا وقت نہیں, اس کی موت کا وقت کیا اس کو معلوم ہے؟ حالانکہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو آپ اور میں ہم ابھی بھی نہیں جانتے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مطلب یہ نہیں جو پیالے میں دودھ تھا وہ پی رہے ہیں تو وہ جو ہے آپ اندر لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے, اس کی بھی آپ کو خبر نہیں تھی کہ کب موت آ جائے. اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور موت اچانک آ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ موت سے ڈرے نہیں, موت سے گھبرائیں نہیں, لیکن کیا کریں؟ موت کے لیے تیاری کر کے رکھیں, اس کا سامان تیار کریں کہ ہم کو ایک دن جانا, اور یہ سوچ یہ فکر ہمیں ہر لمحہ حاوی رہے کہ ہم کو ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے, اور رب سے ملاقات کرنے کے بعد ہم کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کچھ کرتے آئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کوئی حساب کتاب سے تو بچ نہیں سکتا نا. اللہ کے رسول نے اپنی پھوپھی سے کیا کہا تھا کہ اے صفیہ یا پھر اے فاطمہ, تمہیں جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے کیا کرو؟ یہاں مانگ لو, وہاں پر میں تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پوچھا تھا حیرت سے اللہ کے رسول سے، جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب قیامت کے بعد جب سب لوگ جمع ہوں گے حشر کے میدان میں اکٹھا کیے جائیں گے تو سب برہنہ ہوں گے اور سب دوڑے جا رہے ہوں گے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی تعجب اور حیرت سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خواتین تھیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں عائشہ خواتین بھی، کیونکہ اس وقت کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچیں اس واقعے سے آپ سوچیں کہ کیسا وہ منظر ہوگا اور کیسا وہ نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت یہاں تک کہ رسول بھی ربی سلم پکارے ہوں گے، تو اس وقت کوئی کسی کا ٹھکانا کسی کا یارہ نہ ہوگا۔ جیسے وہ ایک مثال آپ لوگوں کو ہمیشہ دی جاتی ہے، ٹائم میگزین میں آئی تھی اور مثال کسی نے دی تھی، تو اس میں بتایا گیا کہ لوگوں نے جو ہے اس طرح سے تجربہ کیا کہ انسان کتنی آگ برداشت کر سکتے ہیں، کتنی گرمی برداشت کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کو جو ہے بندریا پر اس کو جو ہے تجربہ کیا اس کا۔ تو ایک نارمل ٹیمپریچر والے روم میں بندریا اور اس کے بچے کو رکھ دیا گیا۔ اب پہلے تو نارمل ٹیمپریچر تھا تو وہ بچے کے ساتھ کھیلتی رہی، اس کو جو بھی کرنا تھا کرتی رہی، کھلاتی رہی۔ اس کے بعد ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھایا گیا تو وہ بے چینی سے ٹہلنے لگی، ٹیمپریچر اور بڑھایا گیا تو وہ اور زیادہ ٹہلنے لگی بے چینی سے۔ پھر ٹیمپریچر جب اور زیادہ بڑھایا گیا تو اس نے محبت کے مارے اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیا کہ انہیں خود تکلیف برداشت کرے اور اپنے بچے کو تکلیف نہ ہونے دے۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوزولی یہی ہوتا ہے ماؤں کا معاملہ نا، کہ مائیں کیا کرتی ہیں اپنے بچوں کو گود میں اٹھا لیتی ہیں تکلیف کی وجہ سے۔ جب ٹیمپریچر کو اور زیادہ بڑھایا گیا تو اس نے بچے کو پھینک دیا، یعنی پہلی یعنی جو دوسرا اس نے وہ کیا رویہ اس کا جو تھا کہ بچے کو گود سے اتار کر پھینک دیا جب ناقابل برداشت ہوا۔ تو جب اس سے تھوڑا اور بڑھایا گیا تو وہ بچے کے اوپر پیر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا وہ تو بندریا تھی، لیکن آپ دیکھیں ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ اس وقت حاملہ اونٹنیاں ایسی پھرتی رہیں گی یا ان کا حمل ضائع ہو جائے گا اور دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ تو کیوں کہا گیا؟ تو یہی بات ہے کہ مطلب یعنی وہ قیامت کا زلزلہ ہی ایسا ہوگا، وہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ کسی ماں کو اپنے بچے کے بارے میں ہوش بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب انتہائی یعنی زلزلے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب زلزلے آئے جو لوگوں کے تاثرات ہم لوگوں نے سنے یا پڑھے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ مائیں کہتی ہیں کہ ہمارے بازو میں بیڈ روم میں بچے سو رہے تھے، لیکن جب زلزلے کا جھٹکا لگا تھا ہم کو بچوں کو کوئی خبر نہیں تھی، بچوں کا کوئی ہوش نہیں تھا اور ہم بچوں کو چھوڑ کر باہر نکل گئے اور بچے اندر گھر میں۔ تو جب تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان کو اپنے بچوں کو بھی ہوش نہیں رہتا، جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے۔ تو اس سے پھر آپ اندازہ لگائیے کہ وہ قیامت کی ہولناکی کیسی ہوگی۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اس کے بارے میں فکر کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو مرنا ہے، کل نفس ہالک اللہ وجہ، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے یا ہلاک ہو جائے گا سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ تو فرشتے بھی ساری یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کیے سب کے سب فنا ہو جائیں گے، لیکن کس کی ذات باقی رہے گی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اور حساب کتاب کس سے ہوگا؟ انسان سے ہوگا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اصل جو بات ہے کہ جو آج دنیا میں ہم اتنے غافل ہو گئے، تو کیا وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے، یہ کیا وہ رویہ ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی موت کے بارے میں فکر کریں یا موت کے بارے میں سوچیں؟ تو آپ دیکھیں کہ جو دو رویہ ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں دنیا میں آج ہمارے مسلمانوں میں بھی، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل ہی دنیا میں مگن ہیں اور آخرت کو بالکل بھول گئے ہیں اور وہ موت کا ذکر بھی پسند نہیں کرتے۔ جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیا خوشی کے موقع پر تم نے موت کا ذکر کر دیا، یا موت کے ذکر کو سمجھتے کہ اگر موت کا ذکر کر دیا جائے تو ہماری موت ہو جائے گی۔ لیکن آپ بتائیں کہ کسی کے موت کے ذکر سے کسی کی موت آ سکتی ہے؟ نہیں۔ جس کا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان میں آخر میں آتا ہے کہ جو پانچ چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جو غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، کہ بارش کب ہوگی، انسان کو موت کب آئے گی اور کس زمین پر آئے گی، اس کی بھی اس کو خبر نہیں۔ بعض اوقات ہم لوگ آمنے سامنے ہوتے ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ اٹھ کر جاتا ہے کہیں اور وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کا، تو اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ نہ جاتا اٹھ کر تو موت نہ واقع ہوتی۔ تو آپ بتائیں کہ یہ کیسا جملہ ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھولنے والا جملہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے کہ اچھا موت ٹل جاتی تھی اگر وہ یہاں بیٹھا رہتا۔ تو آپ دیکھیں جس کی موت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی ہوتے تو اس میں بھی تمہارے موت کا اگر وقت لکھا ہوتا تو موت آ کر رہتی۔ تو لہٰذا موت کا تو وقت لکھا ہوا ہے، کسی کے آنے سے، کسی کے قدموں سے، یعنی ہم کسی کے قدموں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اتنا زیادہ ساسیں جو ہے بہوؤں پر طنز کرتی رہتی ہیں کہ تمہارے قدم منحوس پڑے، تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں فلاں یہ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا۔ تو کسی کے قدموں کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے کسی کی موت واقع نہیں ہوتی، بلکہ موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ تو انسان کو کیا چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، قرآن کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے۔ جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ فتنہ قبر سے بچنے والے جو لوگ ہوں گے تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اس میں آتا ہے کہ شہادت، جو اللہ کی راہ میں شہادت پائے، اور مرابطہ کا لفظ آتا ہے، اور مرابطہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے رباط الخیل ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں آتا ہے، یا پھر اصبروا وصابروا ورابطوا سورہ آل عمران کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں جب تہجد میں پڑھی جاتی ہیں جو آیتیں۔ تو اس میں آتا ہے کہ رابع تو مطلب وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت ایک تو وہ ہوتی ہے جو سرحدوں پر ہوتی ہے, جیسے ہم سب جانتے ہیں مجاہد حفاظت کرتے ہیں, اور دوسری حفاظت جیسے کہ آج جس کا سب سے زیادہ خطرہ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرہ جس بات کا آج وہ ہمارے دین یعنی ہمارے اسلام کی جو اقدارے ہیں جو قدرے ہیں ہماری جو اقدار ہے اسلام کی جو تہذیب اور تمدن ہے اسلام کا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی جو سلو پوائزن کے طور پر جو ہم کو آج دیا جا رہا ہے جو ہماری نئی جنریشن میں ہماری نئی نسل میں جو زہر ڈالا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اسلام سے دور ہوتے جائیں, اور جو دین کو فالو کرنے والا ہے اس کو شدت پسندی کا نام دے دیا جائے یا پھر اس کو ایکسٹریمسٹ کہہ دیا جائے, جس کی وجہ سے کیا یعنی ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ داڑھی نہ رکھنا پردہ نہ کرنا اسلام کو فالو نہ کرنا اس کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں بہ نسبت کس کے اسلام کو فالو کرنے والے کے. تو یہ سلو پوائزن یہ زہر ہم کو جو دیا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ سوچ پیدا کی جا رہی ہے کہ تم دین سے جتنا دور رہو گے تم جتنے لبرل کہلاؤ گے تم اتنے اچھے, اور تم جتنا دین سے قریب آؤ گے اپنی شریعت کو فالو کرنے والے ہوگے اتنا تم جو ہے ایکسٹریمسٹ ہیں. تو یہ اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی دین کی حفاظت ہوگی, تو وہ بھی رابطوں میں آئے گا. تو جو یہ لوگ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے, تو ہم مائیں ہیں, ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے ہمارے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ڈالی ہے, تو ہم ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ غیر اسلامی تصورات سے غیر اسلامی تہذیب سے بچائیں, تو یہ بھی اس میں آ جائے گا ربات میں. تو اگر ہم اپنے بچوں کو غیر اسلامی تہذیب سے بچا رہے ہیں تو سمجھیں کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں انشاءاللہ. تو یہ لوگ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. پھر سورہ ملک کی بکثرت تلاوت, اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا معمول تھا یہ کہ آپ روزانہ سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے. پھر اور جو آتے ہیں کہ مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم, سبحان اللہ کے جو قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ بھی قبر کے فتنے سے قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. اب ہم خواتین کہہ سکتے کہ ہم تو مسجد نہیں جاتے, تو لیکن ہمارے جو قدم یعنی ہم اپنے گھر میں ہی جو نماز پڑھیں گے اور اذان ہوتے سے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف ہم لپکیں گے تو سمجھے کہ وہ بھی ہمارے قدم کس میں شمار ہوں گے, اللہ کی طرف اٹھنے میں. اسی طرح سے نماز, روزہ, نفلی صدقہ اور نفلی نماز اور زکوٰۃ اور صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا, یہ سارے اعمال قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے بچائے رکھیں گے. تو آپ دیکھیں کہ کیا ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ جب وہاں پر ہم تنہائی میں ہوں گے اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, ہمارے پیارے ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے, ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. ابھی آپ یہ میں انکار کر سکتے کہ اچھا ہمیں قبر میں نہیں جانا ہے؟ اور کبھی آج تک ایسا ہو مجھے کوئی ایک سنگل واقعہ بتا دیجیے کہ کسی کا انتقال ہوا ہو اور بچوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پیارے امی کو مت لے کر جائیے. کبھی ایسا ہوا کہ بچوں نے اپنے والدین کو اپنے گھر میں ہی رکھ لیا کہ نہیں ہمارے امی کو ہمارے امی سے ہم کو بہت محبت ہے, ہمارے ابا سے ہم کو بہت محبت ہے, لہٰذا ان کو قبرستان میں دفن نہ کیا جائے؟ ہوا آج تک ایسا کوئی واقعہ؟ بلکہ جیسے ہی انتقال ہوتا ہے اتنے چاہنے والے شوہر, اتنے چاہنے والے والدین, اتنے چاہنے والی اولاد کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی انتقال ہوتا ہے سب سے پہلے فکر کس بات کی جاتی ہے بتائیے؟ سپرد خاک کرنے کی, تدفین کی فکر کی جاتی ہے. بعض اوقات کچھ لوگوں سے اتفاق سے ملاقات ہوئی تھی, جو لوگ وہاں پر انڈیا میں جو اللہ کی خاطر جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے کہ غسل دینا اور کفن پہنانا, تو اللہ کی خاطر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جب ہم جاتے ہیں وہاں غسل دینے کے لیے تو جو گھر والے ہیں جو جن کے وہ اتنے پیارے ہیں, تو وہ گھر والے چونکہ مطلب انتقال ہوئے بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے, تو گھر والے کینچی بھی نہیں دینا چاہتے کپڑے اتارنے کے لیے, کپڑے کاٹنے کے لیے. کیوں؟ کہتے کہ وہ کینچی جو ہم دیں گے آپ کو تو وہ کینچی ہماری خراب ہو جائے گی. اور وہ جو لباس اتارا جاتا ہے جو میت کے جسم پر سے لباس اتارا جاتا ہے, تو گھر والے اس لباس کو ہاتھ تک نہیں لگانا چاہتے, کہتے کہ آپ ہی لے کر جائیے, پھینک دیجئے, کچھ بھی کریے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ابھی جو آپ کی جن کو آپ امی کہہ رہے تھے, جن کو آپ ابا کہہ رہے تھے, جن کو آپ اپنے بہن بھائی کہہ رہے تھے, جیسے انتقال ہوا ہمارے اوپر اس کو ایسے اچھوت بنا دیا جاتا ہے. اور ان کا لباس اتارنے کے لیے, ان کی آخری منزل تک لے جانے کے لیے نہ سپورٹ کرنا تو دور کی بات ہے, اپنے گھر کی کینچی تک دینا نہیں چاہتے کہ جس سے لباس اتار کاٹ کر نکالا جا سکے. تو یہ تو آج ہمارا حال ہے کہ ہم اتنی جلدی ہم بدل جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنی جلدی رشتے ناطے بدل گئے. جیسے انسان کی موت واقع ہوتی ہے ہم اس کو کوئی لقب نہیں دیتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ میت. ٹھیک ہے, تو اس سے پھر آپ اندازہ لگے کہ انسان کو کتنی جلدی دفن کرنے کی فکر کی جاتی ہے. تو پھر انسان کو کیا کرے؟ یہی اپنے پیاروں کے لیے جن کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی, اللہ تعالیٰ کی جو حدود سے قدم باہر نکالا تھا اور نمازوں کو چھوڑا تھا یا اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑا تھا, یہ اپنی یہی اولاد کے لیے جس نے حلال اور حرام میں کوئی تفریق نہیں کی تھی, اللہ تعالیٰ کی حدود کو بامل کیا تھا, وہی اولاد آج اس طرح سے اس سے غافل ہو گئی. تو آپ پھر مجھے بتائیے کہ مطلب یعنی انسان کو فکر کس کی کرنی چاہیے؟ انسان کو خود اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو لہٰذا انسان یہ سوچے کہ مطلب مجھے اپنے عمل کا جواب خود دینا ہے, تو میں بچوں کی خاطر کیوں حلال اور حرام, کیوں زبردستی جو ایک چیز حرام ہے کیوں اس کو حلال کروں؟ بچوں کی خاطر کیوں اپنی نمازیں ضائع کروں؟ بہت ساری مائیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں بچوں کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتی ہیں. اب آپ بتائیں کہ بچوں کی کچھ خواتین کہتی ہیں جن سے ملاقات ہی دکھنے لگی کہ بچہ رات بھر جاگتا ہے اور سونے نہیں دیتا, تو اس لیے میری ظہر کی نماز چلی جاتی ہے. یعنی فجر تو دور کی بات ہے, ظہر کی بھی چلی جاتی ہے. تو پھر یہ بچے آئیں گے ہم کو بچانے کے لیے. یہاں تو الحمد للہ ڈائپر ہے, مسئلہ نہیں ہے. انڈیا میں تو ڈائپرس نہیں ہوتے ہیں, تو مائیں جو ہے سب بچوں نے کپڑے خراب کر دیے, لہٰذا اس صورت میں نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں. تو نماز تو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہونا کہ قبر کا عذاب برحق ہے. تو قبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ دو لوگوں کو عذاب, دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ کچھ زیادہ بڑی بات پر نہیں ہو رہا ہے, کہ ایک شخص وہ تھا جس کو جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا شخص وہ تھا جو چغلی کیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہ عادت خواتین میں زیادہ ہوتی ہے نا, چغلی کرنے کی, کہ ادھر کی بات ادھر لگانا. تو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ تھوڑی سی دیر اپنی زبان کے ایک چٹخارے کے لیے یا کسی کی برائی کرنے کے لیے آپ نے دنیا میں تھوڑا سا ایسا اپنے اس وقت جو ہے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی چھوٹی سی بات پر آپ کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے. اسی لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ قبرستان کو اور قبر کو دیکھ کر روتے تھے. جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ موت کے ذکر پر تو اتنا نہیں روتے لیکن قبر کو دیکھ کر بہت زیادہ روتے ہیں, تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پہلی منزل ہے اصل میں, کیونکہ یہ قبر ہی بتا دے گی کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. تو لہٰذا ہم کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تو ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہ ہم کو قبر کے عذاب سے کیسے بچنا ہے, تو یہی چیزیں ہوں گی. اور ایک جو چیز ہے جو ہم بچ سکتے ہیں آخرت کے عذاب سے, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت قبر میں سوالات ہوں گے نا. کیا سوالات ہوں گے قبر میں؟ تمہارا رب کون ہے, دین کیا ہے, نبی کون ہے. تو آپ کے سمجھ سکے کوئی بھی آسانی سے جواب دے دے گا. ہم ابھی کہتے ہیں کہ ہم کو تو یاد ہے, مطلب مجھے, میں تو رٹ لوں گی کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے. ہم کو بچپن میں رٹا بھی دیا جاتا ہے نا مدرسوں میں کہ اچھا کہو میرا رب اللہ ہے, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور میرا دین اسلام ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس وقت اچھے سے اچھے جو لوگ ہوں گے وہ بھی جو ہے ان فرشتوں کو دیکھ کر, اتنی ان کی قریب شکل ہوگی کہ ان فرشتوں کو دیکھ کر اس کی حیبت سے ان کو وہ یاد نہیں آئے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ جو سوالات ہوئے ہیں اس کے جواب دیے, تو کہیں کہ میں تو ثابت قدم رہوں گا, اور بلکہ میں جواب دوں گا اور کہوں گا کہ مجھے تم بتاؤ کہ میرا رب تو اللہ ہے, تمہارا رب کون ہے؟ سبحان اللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی, تو کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ کیونکہ ان کو اس پختہ یقین تھا. انہوں نے کہا تھا نا اللہ کے رسول سے کہ جب اللہ کے رسول فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہے, صرف اپنی جان سے بڑھ کر نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لا, تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. جب انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر سوچا, غور کیا, پھر کہا کہ ہاں اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں, تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ الان یا عمر, کہ ہاں اب تمہارا ایمان قابل قبول ہے. تو وہ لوگ جو بولتے تھے وہ دل کے ساتھ بولتے تھے, ہم تو ابھی جو کہتے ہیں نا زبان سے کہہ دیتے نا بس. تو اس وقت اچھے اچھے لوگ جو ہے متزلزل ہو جائیں گے جواب دیتے ہوئے. تو وہی لوگ جو ہے جواب دے سکیں گے جو جنہوں نے پوری زندگی اسلام کے اس میں رہتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے, اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے, اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزاری ہوگی, وہی ثابت قدم رہیں گے, ورنہ نہیں. تو اس کے بارے میں جو آتا ہے کہ چوتھا سوال ایک اور بھی ہوگا کہ جو شخص صحیح جوابات دے دے گا, جو مومن ہوگا, تو مومن سے جو ہے فرشتے اس کی جب وہ تینوں سوالات کے جوابات صحیح دے دے گا, تو پھر وہ فرشتے پوچھیں گے کہ یعنی تمہیں کیسے معلوم ہوا, ما یدریک, کہ تم کیسے جانتے ہو یہ کہ تم یہ سوالات کے جوابات تم نے کیسے دیے. تو وہ جواب دے گا جو مومن ہوگا, وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقت ہو, کہ میں نے جو ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی, اس پر ایمان لایا اور اس کی صداقت کو جانا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک چوتھا سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے والا تھا, اس کی کتاب پر عمل کرنے والا تھا, تصدیق کرنے والا تھا, اور اس پر ایمان بھی لایا تھا. اور جو شخص جو جواب نہیں دے گا, جو ناکام ہو جائے گا, جو ان تین سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا, تو وہ کہے گا جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کیوں نہیں معلوم, تو وہ کہے گا کہ لا دریتا ولا تلیتا. جب فرشتے سے پوچھے گا کہ تم نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی تھی, تو وہ کہے گا کہ لا تلیتا ولا دریتا, کہ نہ میں نے تلاوت کی اور نہ ہی اس کو سمجھا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا اور اس کی تلاوت کیوں ضروری ہے, کہ کتاب کی تلاوت بھی اور ساتھ میں کیا ہے, کتاب کی سمجھ بھی. تو کتاب کی سمجھ کیسے آئے گی, کہ جب اگر ہم یعنی قبر کے عذاب سے جو بچنے کے طریقے ہم سوچ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, تو قبر کے عذاب سے بچنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا, کیونکہ سمجھ کر پڑھیں گے تو عمل آئے گا نا, اگر سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو عمل نہیں آئے گا. تو لہٰذا یہ قبر میں یہ بھی سوال ہوگی, یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہو تو حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اقبال کنانی کی کتاب میں بھی یہ حدیث حوالے کے ساتھ موجود ہے. تو بہرحال جو شخص جواب دے گا وہ کہے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی تھی, اس کو سمجھا تھا, اس پر ایمان لایا تھا. اور جو شخص جواب نہیں دے سکے گا وہ کہے گا کہ نہ میں نے کتاب پڑھی اور نہ ہی اس کو سمجھا. تو آپ دیکھیے کہ کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننا. تو یہ دو چیزیں جو ہے, نیک لوگوں کی صحبت, تلاوت کتاب, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور سورہ ملک کی تلاوت, نفلی صدقہ, روزہ, زکوٰۃ, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب قبر میں قبر کے عذاب کے لیے جب دائیں جانب سے آ جائے گا تو نفلی صدقہ جو ہے نفلی روزہ بچا لے گا، جب بائیں جانب سے آئے گا تو جو نفلی روزہ ہوگا وہ بچا لے گا، ایک طرف سے زکوٰۃ بچائے گی، تو قبر کے عذاب سے انسان اس طرح سے محفوظ ہے گا جب وہ نفلی صدقات زیادہ سے زیادہ کیا کرتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم تو بعض اوقات جو فرض ہے اسی سے جان چراتے ہیں کہ اچھا پہننے والے زیوروں پر زکوٰۃ ہی ہم کہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم فتوے ڈھونڈتے رہتے ہیں، یا پھر جو ہے مال ایک دوسرے کے حوالے کر دیتے کہ اچھا تم لے لو ابھی مال تاکہ مجھے زکوٰۃ نہ دینا پڑے۔ تو یہ ساری چیزوں سے انسان چھوٹ نہیں سکتا ہے، تو لہٰذا وہ کیا کرے کہ جو فرائض ہے اس کی تو پابندی کرے ہی کرے، اور نفلی صدقات اور نفلی عبادات جو ہے اس پر بھی زیادہ توجہ دے تاکہ وہ قبر کے عذاب سے اس کو محفوظ رکھ سکے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، اور یہ سوچنے والا بنائے کہ موت سے فرار ممکن نہیں، اگر ہم موت کے ذکر سے بھاگتے رہیں گے تو الٹا اور مزید ہم جو ہے دنیا میں مبتلا ہو جائیں گے، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور جتنا موت کو یاد رکھیں گے اتنا ہی ہم اپنی اس موت کی تیاری کریں گے۔ جیسے ہم کو معلوم ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب چھٹی جانے کا وقت آتا ہے، اب دیکھیں ہماری تیاریاں زوروں پر ہو جاتی ہیں نا، ہم کوئی دعوتیں قبول نہیں کرتے، ہم کچھ اور دوسرے کاموں میں وقت نہیں لگاتے، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانے کی تیاری کرنا ہے، چھٹی جانے کی تیاری کرنا ہے۔ تو لہٰذا جتنا ہم موت کو یاد رکھیں گے اتنا کیا ہوگا، آخرت کی تیاری زیادہ بہتر طریقے سے ہوگی، اور جتنا موت سے فرار اختیار کریں گے، جتنا موت سے فرار حاصل کریں گے، اتنا ہی ہم دنیا میں الجھتے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا موت سے فرار تو کسی کو بھی ممکن نہیں، چاہے آپ زبان سے کتنا بھی کہتے ہیں کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، لہٰذا اس کا ذکر نہ کرو، تو پھر آپ موت کی تیاری نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا موت کی تیاری کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھنا ہے، اور اس تیاری میں تیاری کیسے کرنی ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور جملہ ہے کہ جو شخص علم نہیں رکھتا وہ زیادہ نقصان میں ہے، کیوں؟ کیونکہ جب اس کو علم ہی نہیں ہوگا کہ کیا بھلائی ہے اور کیا برا، تو پھر وہ بھلائی کو کیسے اختیار کرے گا اور برائی سے کیسے بچے گا۔ تو لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا بھلائی ہے اور کیا برائی، اور یہ بھلائی اور برائی جاننا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا، آپ بتائیے، یا ہم نے دعا کر لی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مطلب مجھے بتا دے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، تو ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ تو لہٰذا اس کو سمجھنا ضروری ہے، ہمارے دین کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، تبھی یہ آخرت کی تیاری ہو سکتی ہے۔ اور خصوصاً صحابہ اکرام کے واقعات، ایک آخری جو واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو ہم ڈسکس کر کے شروع کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا، آپ کو یاد ہوگا نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کس بنا پر مشہور ہے، وہ سب سے زیادہ احادیث انہوں نے کی تھی، یاد کی تھی ماشاء اللہ، اور صرف یاد ہی نہیں کی تھی، وہ ان احادیث کو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جمع غفیر، سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے تھے ماشاء اللہ ہوا کرتے تھے، مسجد نبوی میں ان کے پاس سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے جو ان سے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، اور آپ کو معلوم ہونا کہ کئی لوگوں کی نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی، تو جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ رونے لگے، تو لوگ ان کے پاس آس پاس جو تھے کہنے لگے کہ ابو ہریرہ کہ موت سے ڈر لگتا ہے، کہنے لگے کہ نہیں ڈر نہیں لگتا، بلکہ میں اس بنا پر ہو رہا ہوں کہ ابو ہریرہ نے ایسے ٹیلے پر شام کی ہے کہ اس ٹیلے کی دوسری جانب کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، اور زندگی ایسے ہی گزر گئی، ابو ہریرہ کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہے یا گناہ زیادہ ہے، یا اسے جنت ملے گی یا جہنم، تو ابو ہریرہ کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، اس بنا پر وہ رو رہے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایسے ٹیلے پر شام کی ہے کہ زیادہ راہ قلیل ہے اور سفر بہت طویل ہے۔ تو آپ دیکھیں سبحان اللہ، صحابہ اکرام کا اتنا کچھ ہو کر بھی 5000 سے زیادہ احادیث یاد تھیں، اور وہ روزانہ احادیث کا ورد اس طرح سے کرتے تھے جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم کو تو ایک حدیث یاد کرنا کتنا مشکل ہوتی ہے نا، انہوں نے پوری زندگی لگا دی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ اس کو ریوائز بھی کرتے رہتے تھے احادیث کو، تو اتنا وقت انہوں نے لگایا اور پوری زندگی بھر وہ دین کا علم دیتے رہے، اس کے باوجود بھی وہ رو رہے اور کہہ رہے کہ ابو ہریرہ نے ایسے ٹیلے پر شام کی ہے اور اس کو نہیں خبر کہ اس ٹیلے کے اس پار کیا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، اور زیادہ رہا کم ہے اور سفر طویل ہے۔ تو صحابہ کرام جب ایسا کہہ سکتے تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، ہم کو تو کتنا کچھ زیادہ رہا ہم کو اختیار کرنا چاہیے اور لینا چاہیے کہ پتہ نہیں آخرت میں کون سی چیز ہمارے کام آ جائے۔ تو کوئی نیکی کو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑیں، اور کوئی برائی کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہ کریں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی برائیاں جمع ہو کر آخر کیا ہو جاتی ہیں، وہ بھی ایک ڈھیر بن جاتی ہیں، اور اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اگر آپ چھوڑتے رہیں گے تو آپ بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اپنے بھائی کی مدد ہے، کوئی نیک کام کرنا ہے، دین کی تبلیغ، کوئی بھی بات، کسی کو علم سکھانا، کسی کو قرآن پڑھا دینا، یہ سب کیا ہے، بہت سارے ایسے نیک عمل ہیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے آخرت کے بینک بیلنس میں جمع ہو رہے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ ہم نے اپنے آخرت کے بینک میں کیا بیلنس جمع کیا ہے، کون سی کرنسی، اور وہی کرنسی وہاں کام آئے گی جو وہاں چلتی ہوگی۔ جیسے کسی بھی ملک میں ہم جاتے ہیں، اگر آپ یہاں پر سعودی عرب میں ہیں، آپ اگر انڈین یا پاکستانی روپیز دیں تو آپ کوئی لے لے گا آپ سے؟ نہیں لے گا، بلکہ یہاں کون سی کرنسی چاہیے ہوگی آپ کو؟ ریال ہی چاہیے آپ کو۔ تو اسی طرح سے آخرت میں بھی کوئی اور کرنسی کام نہیں آئے گی، وہاں پر کون سی کرنسی چلے گی؟ نیک عمل کی۔ تو نیک عمل کی کرنسی آپ اپنے آخرت کے بینک اس میں بینک میں جمع کرتے جائیے، تاکہ جب وہاں پر آپ جائیں تو وہ بہترین آپ کو ایک کیش کی صورت میں ملے، تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرے, اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ماحول میں رکھے جہاں پر الحمدللہ نیکی کرنا آسان ہو تاکہ ہم اپنے آخرت کے لیے توشہ جمع کر سکیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے میں ایک نظر آپ کو پڑھ کر بتا دیتی ہوں سارا, پھر ہم یہاں پر رکھ کر بتائیں گے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے. بس وہ پہلے جو تلاوت نا وہ چلا رہی تھوڑی دیر تلاوت. اسپیکر اس کا جو ہے وہاں لگا لیپ ٹاپ اس کا جو کیبل ہے نا اس پہ لگا دیجیے.
لائٹس آف کر دیں گے کیا بجے؟ ہاں لائٹس آف کر دیں
گے. ہاں لیپ ٹاپ میں اس کی کیبل نہیں رہی, پھر اس کو لگا دیجیے.
سب یہ والی